سوچ ایک عظیم نعمت انسانیت کے عروج کی ضامن قوموں کے زوال کی وجہ سوچ جو زندگی بدل دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین ایک نیا سلسلہ ہے, اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس کا نام ہے سوچ. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, آپ اور میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی سوچ کار فرما ہوتی ہے. انسان نے جو بھی ترقی کی یا جو بھی ڈسٹرکشن کی, اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی سوچ کا تعلق نظر آتا ہے. ہم کام بعد میں کرتے ہیں, پہلے سوچتے ہیں. بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہماری سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. بہت عرصے پہلے انسان زمین پر ٹریول کرتا تھا, آخر کسی نے سوچا اور انسان ہوا میں سفر کرنے لگا. پانیوں کو دیکھتا تھا انسان اور پھر کسی نے سوچا اور پانی پر چلنے کا اسی کا رواج پڑ گیا. کسی نے بہت عرصہ پہلے سوچا ہوگا کہ دعوت اسلامی جیسی تنظیم ہونی چاہیے. راج 40 سال کے بعد یہ لہلہا تھا, سرسبز و شاداب گلستان ہمارے سامنے. آپ نے زندگی میں جو بھی اچیو کیا, کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا. سوچ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اگر پازیٹیو ہو تو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے, اور اگر یہی سوچ نیگیٹو ہو جائے, انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس پر انسانیت بھی شرمسار ہو جائے. یہ سوچ کیا ہے؟ سوچ کتنی قسم پر مشتمل ہوتی ہے؟ انسانی زندگی کے اندر سوچ کی کتنی اہمیت ہے؟ جی ہاں, ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ یہ سوچ انسان کو بالآخر کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ اس سوچ کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پروگرام کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتا ہوا پائیں گے, یہ تمام زاویے آپ کو نظر آئیں گے. اور آج سوچ سے متعلق ہم کچھ بنیادی سوالات کریں. اس پروگرام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان سے ہم سوالات کریں گے. اور اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ آڈینس بھی موجود ہوگی. ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں ڈفرینٹ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اس دن کے ٹاپک سے متعلق ان کے سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے. ناظرین, اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ان نمبرز پر اور اس ای میل ایڈریس پر اپنا سوال یا فیڈ بیک جو آپ دینا چاہیں ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے فیڈ بیک کو اور آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟
الحمدللہ, اللہ کا شکر.
ماشاء اللہ, ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اور جب اس کی تیاری کر رہے تھے آپ کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ رہا, تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے. نارملی تو لوگ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو میں تقسیم کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے اس کے بارے میں غور کرتے چلے گئے تو بہت سارے سوالات جو ہے وہ ترتیب پائے ہیں. اور سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوچ ہے, ہماری عقل ہے, شرع شریعت کے نزدیک, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک, اس کی کیا اہمیت؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ کے حوالے سے آپ ہی نے سوچا اور مسلسل سوچتے رہے, تو آج اس سوچ والے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں. سوچنا ایک بڑا اہم کام ہے, اور یوں کہہ لیں کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سوچ کے اوپر ہی زندگی کا دار و مدار ہے, عمل کا دار و مدار سوچ پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے, کہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. انسان اپنی عقل کی وجہ سے ہی اپنے سے زیادہ طاقتور، اپنے سے زیادہ بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں لے آتا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھی کو اپنے قابو میں لا سکے. یہ اس کی عقل ہے کہ جو ہاتھی میں نہیں ہے اور وہ انسان کا تابع ہو جاتا ہے، ورنہ وہ انسان کی طبیعت صاف کر دے. اسی طرح بقیہ بہت سارے جانوروں کا حال ہے. تو یہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا جو دنیا کا نظام ہے وہ اچھے طریقے سے چلائے، تسخیر کائنات کرے، دنیا کے اندر نت نئی ایجادات کرے، اور اپنی آسانیاں وہ تلاش کرے، اور اپنے کمفرٹس جو ہے وہ پیدا کرے. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ہم دنیا کے اندر یہ دنیاوی ترقی دیکھتے ہیں، ہر شے کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہی ہے. اور دینی اعتبار سے بھی جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سوچنے پر، سوچ پر جو الفاظ بیان فرمائے اور جو اس کی تاکید کی ہے، اگر اس کی آیات کو جمع کریں تو شاید وہ آیات ہی سینکڑوں سے زیادہ بن جاتی ہے. کیونکہ سوچ کے لیے عقل، تفکر، تدبر، نظر اور فہم اور تفقع، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو سوچنے کے لیے اور عقل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب اگر ان الفاظ کو قرآن مجید میں کسی جو ہے وہ ڈکشنری کے اعتبار سے تلاش کریں، کوئی اس میں معجم ہو اس کی کہ جس میں یہ سارے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں، تو پتہ چلے گا کہ لفظ عقل ہی قرآن مجید کے اندر شاید 50 سے زیادہ مقامات پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ یہی فرماتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام بیان کردہ چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح خود قرآن مجید کے اعتبار سے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ لوگ آسمان و زمین میں جو رب کی بادشاہت ہے وہ اس میں نظر نہیں ڈالتے کہ ان کو پتہ چلے کہ رب کی کائنات اور اس کی بادشاہت اور اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، اس کی سلطنت کتنی عظیم ہے؟ تو یہ تفکر کا لفظ، تدبر کا لفظ، عقل کا لفظ، فہم کا لفظ، یہ قرآن مجید کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ اسے استعمال کرو. فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اے آنکھ والو تم عبرت حاصل کرو. اور عبرت حاصل کرنا عقل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کے ساتھ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر میں یہ کروں گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو یوں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، ان کی اقوام کے واقعات ہیں، ان سب کے پیچھے اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غور کریں، لوگ سوچیں اس کے اوپر کہ پچھلی اقوام نے یہ کیا، ان کو یہ فضائل ملے یا ان کو یہ نتائج ملے. تو جو بھی ان کو ملا ہے اس کے لیے سوچنا ہے. اچھا، پھر سوچ کی اہمیت اس قدر عظیم ہے کہ جو نہیں سوچنے والے، تو چونکہ سوچنا انسان کا خاصہ ہے اور نہ سوچنا یہ جانوروں کی عادت ہے یا ان کی زندگی ہے، تو اس لیے جو انسان ہوتے ہوئے نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی طرح قرار دیا. فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ تو مویشیوں کی طرح ہیں، چھپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ جانوروں میں تو وہ عقل کا مادہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوچے، لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے. اب صلاحیت ہوتے ہوئے ایک آدمی اسے استعمال نہیں کرے گا، یہ پہلے سے زیادہ بدتر ہوگا. تو یہ عقل کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی واضح واضح سی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے عقل، شعور، فہم، ان سب کی اہمیت بڑی واضح.
ماشاء اللہ، بڑی پیارے انداز پر جو ہے وہ ہم نے آیات قرآنی کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کی. یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو ہم فیل کرتے ہیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. یہ عقل، شعور، عقل کا استعمال، یہ کائنات کے اندر غور کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی. یہ آیات ریفرنس کے طور پر آپ نے سنی, اگر ہم مکمل قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. بات ہے اس طرف سوچنے کی, اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور قرآن میں اس طرح سے غور کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ تو ایک بنیادی احکام اور قرآن کی روشنی میں ہم نے سنا, لیکن ایک انسانی بیہیویئر ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہماری پریکٹیکل لائف پر یا ہماری ذات پر ہماری پرسنالٹی پر بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے, انسان زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہم پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں, لیکن جس کا بطور خاص میری شخصیت پر میری ذات پر امپیکٹ ہوگا تو میں اس کے بارے میں زیادہ غور کروں گا. یہ جو انسانی سوچ ہے یا جو عقل ہے, اس کو انسان کی پرسنالٹی پر اور شخصیت پر کتنا اثر ہو سکتا ہے, اور ایز اے مسلم یا ایز اے انفرادی شخص جو ہے میں اس کو کتنا اہم سمجھوں اپنے لیے کہ سوچ کا میری ذات پر کتنا بڑا اثر اور امپیکٹ ہو سکتا ہے.
انسان کی زندگی میں جو بھی اسے ملتا ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کی سوچ ہوتی ہے, دوسرا اس کا عمل ہوتا ہے.
بے شک.
اور عمل کا جو دار و مدار ہے وہ سوچ پہ ہوتا ہے. حدیث و مبارک بڑی واضح ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا یہاں پر تو اس اعتبار سے بیان کیا کہ اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے, کہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا اچھے کام کے اندر, اور نیت نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو آپ جنرلائز رکھیں کہ آپ اس کا جو ایک ظاہری اعتبار سے معنی و مفہوم ہے جسے آپ تکوینی معنی یا کائناتی معنی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کا دار و مدار سوچوں پر ہے. سوچ ہوتی ہے تو عمل وجود میں آتا ہے, سوچ نہیں ہوتی تو عمل وجود میں نہیں آتا. اب عمل کتنا بڑا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ سوچ کتنی بڑی ہے. جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا بڑا عمل ہوگا, اور سوچ کے مطابق انسان کو نتیجہ ملے گا. جیسے یہ حدیث مبارک کے اندر فرمایا, والی کل نمری مانوا, ہر بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے, جس کا وہ عزم کرتا ہے, جس کے بارے میں سوچتا ہے. انہونی ہونا جو ہے یہ ایک یوں کہہ لے کہ دنیا کے اندر چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں, لیکن جو انسان کے نیچر آف دا اچیومنٹس ہیں ان کے پیچھے سوچ ہی کار فرما ہوتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ انسانی زندگی پر سوچ کا اثر کیسے ہوتا ہے, یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچتے, جو کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کرتے, اور جن کا کوئی ایسا بہت بڑا نام اور کام نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ سوچ ہی کار فرما نہیں ہوتی. اور جن لوگوں کے بڑے کام ہیں, جن کی بڑی اچیومنٹس ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے, اس کے پیچھے آپ کو بڑی سوچ ہی ملے گی. سوچ کی وجہ ہی سے ایجادات ہیں, سوچ کی وجہ ہی سے جو ہے وہ نئے نئے علوم کی دریافت ہے, سوچ کی وجہ ہی سے چاند پہ کمند ہے, سوچ کی وجہ ہی سے مریخ تک رسائی ہے, سوچ کی وجہ ہی سے زندگی کی آسائشیں اور آرام ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں وہاں کی سوچ شروع کر دیں تو آپ وہاں پر پہنچ بھی جائیں گے. اگر آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں آخرت کے حوالے سے بیان ہے, لیکن اس میں جو چیزیں جمع کی ہیں, جو بیسکس اس میں بیان کی ہیں کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے, بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا, من اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی اور وہ کوشش کما حقوق کی اور ہے وہ مومن, تو فرمایا کہ اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی.
ماشاء اللہ.
تو اب دیکھیں, ایمان والا ہونا تو آخرت کے اندر نتیجہ پانے کے لیے ویسے شرط ہے, لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں بیان کی ہیں اگر غور کریں تو تین چیزیں ہیں. پہلی بات ہے من ارادہ, جس نے ارادہ کیا. تو پہلی اس کی سوچ ہے, سوچ اور نیت. اگلی بات آتی ہے وسعا, کوشش کرنا, اور تیسری بات آتی ہے سعیہا, وہ کوشش کرنا کما حقو ہو, ڈھنگ سے ہو,
جیسی چاہیے.
جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، سوچ اور کوشش، اور جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی سعی کی قدر کی جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دیتا ہے وہ اسی طور پہ دیتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے، اور پھر وہ عمل اس کا کما حقہو کرتا ہے، تو اب اسے دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوچ کا ہماری زندگی پہ اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی کا عظیم ہونا یا اس کا معمولی ہونا، اس کا دار و مدار ہماری سوچ پہ ہے۔ سوچ عظیم ہے تو ہماری زندگی عظیم ہو جائے گی، اور سوچ اگر حقیر ہے تو ہماری زندگی بھی حقیر ہو جائے گی۔
ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ یا تو آپ اپنی زندگی کو اپنی سوچ کے موافق کوشش کر کے اچھا بنا لیتے ہیں، یا جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بات کہی کہ کوشش کرنا کسی کام کے لیے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنا، اس کی بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ سمندر کے اندر لکڑی جہاز کی بھی ہوتی ہے، اور ایک لکڑی کا وہ حصہ یا پیس ہوتا ہے کہ جو جہاز کی شکل میں، دونوں لکڑیاں ہیں، لیکن جہاز کی جو لکڑی ہے وہ ایک سمت پر متعین ہوتی ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، کنٹرول ہوتی ہے، تو اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ اور لکڑی کا وہ ٹکڑا کہ جو بغیر کنٹرول کے، بغیر ڈائریکشن کے پانی کے اوپر تیرتا رہے، تو وہ لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جہاں چاہے پانی اس کو لے جائے، چاہے تو کنارے پہ لگے، چاہے تو کہیں اور چلی جائے۔ اگر ہماری سوچ ہمارے کنٹرول میں ہے اور پازیٹیو ہے، اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس سے موافق ہماری کوشش ہے، تو پھر ہی ہم اپنے مقام پر صحیح پہنچ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سوچ کی اور ڈائریکشن کی، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں قدر سے، یعنی کہ تقدیر سے اور کوشش سے، اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ جب ہم ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، اچیومنٹ، یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائی، تو تقدیر سے بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو پھر تقدیر کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو اگر کلیریفائی کر دیں۔
دیکھیے، تقدیر کی حقیقت کا جو معاملہ ہے وہ تو وہی ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا اس میں نہ کودو۔
صحیح،
تو یہ وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے۔
ٹھیک ہے۔
ہاں، یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں
جی،
کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر اگر لائٹ، فین، اے سی اور جو بھی الیکٹرک کی چیزیں ہیں وہ ساری انسٹال کر لی، یعنی کہ لگا لی
جی،
تو اب یہ ہے کہ اب وہ بٹن چلائے گا تو کیا اے سی لائٹ چل جائے گی؟
جی، چلے گی،
ظاہری طور پہ چل جائے گی،
چلے گی۔ ٹھیک،
لیکن اگر پیچھے سے بجلی نہ آ رہی ہو تو پھر نہیں
چلے گی۔
ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر بجلی آ رہی ہو لیکن یہ بٹن نہ دبائے،
پھر بھی نہیں چلے گی،
تو بھی نہیں چلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بٹن دبانا بھی ضروری ہے، پیچھے سے بجلی کا آنا یہ بھی ضروری ہے۔
بے شک،
تقدیر کے معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں اس کے اندر دو جہتی ہیں۔
اچھا،
ایک ہے انسانی فعل کے لیے بجلی کی طرح ارادہ الہیہ، کہ اللہ کا ارادہ جو ہے، جو اللہ کی مشیت ہے
جی،
اگر وہ اس میں رواں ہوگی تو فعل وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا بٹن دبانا اور ہمارا فعل کرنا بھی ضروری ہے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے۔
بہت خوب۔
لہٰذا اگر ارادہ الہیہ نہیں ہے تو بندہ کروڑ ارادہ کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشیت موجود ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک ہے وہ مشیت کہ جس سے فعل وقوع ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے، یہاں پر میں اختیار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اختیار کی بجلی اگر خدا کی طرف سے ہے، اب بندے کا اختیار اور عمل اس کے بعد ضروری ہے، تبھی وہ چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ اب ہم نے جو اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے
جی،
ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے بجلی ہے یا نہیں، وہ ہے
صحیح،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے،
بے شک،
وہ جیسے اجسام کا خالق ہے ویسے افعال کا خالق ہے، یعنی کہ انسان کے جو کام ہیں ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا وہ جو اختیار کا پیچھے سے فلو ہے نا، وہ تو ہے
صحیح،
अब उसके बाद वो जो बंदे का अपने घर में सारा कुछ करना है, जो एसी लगाना है, जो बिजली लगानी, जो उस चीज़ें लगानी है और उसका बटन दबाना है, ये बंदे के दायरे इख्तियार में। तो जो हमारी सोच और हमारा अमल है उसका दायरा यहाँ से शुरू होता है और ये हमारे इख्तियार में है और यहीं पर हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या किसी से रोका जाता है।
सही, माशाल्लाह। तो कोशिश करें, अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें और रहमत इलाही से अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे काम भी बनेंगे और प्रैक्टिकल भी यही है, नेचर भी यही है और दुनिया के अंदर जो वकूफ़ पज़ीर होता है वही ये सब कुछ है। अल्लाह पाक से तौफीक खैर मांगते रहें और अच्छे कामों की हम कोशिश करते रहें। नाज़रीन, यहाँ पर जब बुनियादी सोच की अहमियत हमने समझी कुरान और हदीस की रोशनी में भी और उमूमी एतबार से भी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक जैसे माहौल के अंदर, एक जैसे कामों के अंदर, एक जैसी चीज़ों के अंदर, एक जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। आखिर क्या डिफरेंस है और क्या ये सोच जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है और क्या इस सोच के छोटे बड़े होने को हम किसी पैमाने से मेजर कर सकते हैं? ये सब सोच तो एक अनसीन सी चीज़ है ना, आपके जहन में भी सोचे हैं, मेरे जहन में है, नाज़रीन भी सोच रहे होंगे। तो ये जो हम कहते हैं कि किसी की सोच छोटी है, किसी की बड़ी है, तो इसका डिफरेंस हम किस तरह से समझ सकते हैं? और मैं चाहूँगा कि दोनों एतबार से, आम शख्स है, एक देहाती शख्स है, हमारे नाज़रीन में ऐसे लोग भी होंगे, और एक शहरी शख्स है जो कि प्रोफेशनल भी हो सकता है, शहरी आबादी के अंदर रहता है, आलिम भी हो सकता है, जाहिल भी हो सकता है, तो छोटी और बड़ी सोच का डिफरेंस जो है वो कैसा हो सकता है और क्या इसको हम कहीं पर मेजर कर सकते हैं? मुझे कैसे पता लगे कि मेरी जो सोच है वो कम है या ज़्यादा है या छोटी है या बड़ी है? चाहे इस सवाल के पीछे एक वजह ये भी है कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं और कहते हैं कि अपनी सोच को बड़ा करें, तो वेयर इज़ द मेजरमेंट, हमें कैसे पता लगे?
देखिए, छोटी बड़ी सोच होने के कई मानी होते हैं, तो उसमें बाद कहा जाता है यार तुम्हारी तो सोच बड़ी छोटी है।
हाँ जी,
कोई आदमी हरकत ऐसी करता है, कोई काम ऐसा करता है, जैसे मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले किसी ने किसी मकाम पे हमारे साथ को बुरा सलूक किया था
जी,
और आज भी उसको दिल में लेके बैठे हुए और अब भी अगर कोई बात हो तो हम कहते हैं नहीं भाई इसको तो माफ़ नहीं करना, यार तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, इतना अरसा पहले की बात है अभी तक दिल में लेके बैठे हुए हो,
वजह
तो ये छोटी सोच है। दूसरा ये होता है कि कोई वकूआ हुआ, कोई गलती हुई और दूसरे बंदे ने उसी वक्त उसको माफ़ कर दिया, कहते यार माशाल्लाह यार कितने बड़े दिल का आदमी है, इतनी बड़ी सोच है इसकी। तो एक तो इस एतबार से भी छोटी बड़ी का फ़र्क किया जाता है। दूसरा ये होता है कि छोटी बड़ी का जो फ़र्क किया जाता है सोच का, वो होता है उस सोच की इफादियत के एतबार से। अगर किसी सोच का फ़ायदा लॉन्ग टर्म है और बड़ा है तो उसे बड़ी सोच कहा जाएगा, और अगर किसी सोच का फ़ायदा छोटा सा है या छोटे लेवल पे है और या शॉर्ट टर्म है तो उसे छोटी सोच कहा जाता है। अब इसको यूँ समझ ले कि एक आदमी अगर एजुकेशन हासिल करता है, अब वो दुनियावी एतबार से अगर वो पढ़ रहा है तो अब उसके जहन में ये है कि भाई मैं कहीं टीचर लग जाऊंगा
जी।
अच्छा, टीचर लगना फ़ी नफसी तो एक बड़ी चीज़ ही है कि उस्ताद की एक अजमत है, एक मकाम है, लेकिन उसके वॉल्यूम के एतबार से अगर हम देखें तो टीचर लगना इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पे है और उसके साथ कुछ लोगों का ताल्लुक होगा
जी।
दूसरा बंदा वो है जो ये कहता है कि मैं भाई इसी एजुकेशन को उस लेवल पर इस्तेमाल करूंगा कि जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो, मैं बड़ी बड़ी किताबें लिखूंगा, मैं दुनिया भर में लेक्चर्स दूंगा, मैं दुनिया भर में विजिट करूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को जो है वो उनको एजुकेट करूंगा,
इदारे क्रिएट कर दूंगा,
इदारे बनाऊंगा। तो अब देखिए ये सोच इसका और उस सोच का जो फ़र्क है वो फौरन समझ आ जाता है कि यार वो छोटी सोच है, ये बड़ी सोच है। अच्छा, दीनी एतबार से देखें, जैसे हमारे आलिम बनते हैं, दरसे नामी करते हैं, उसमें एक आदमी की सोच ये है कि मैं पढ़ने के बाद मुदरिस बनूंगा, दूसरे की सोच ये है कि मैं आलमी सतह का इस्लाम का मुबल्लिग बनूंगा। तो अब आलमी सतह का इस्लाम का मुबल्लिग बनूंगा, इस सोच का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, इसके मुकाबले में दूसरी सोच है वो छोटी है। अच्छा, इसी तरह कोई बंदा सियासत में आता है तो एक आदमी की सियासत की जो आखिरी वो तमन्ना है वो ये है कि मैं MPA बन जाऊं, दूसरा ये है कि मैं PM बन जाऊं। तो अब PM बनने वाला और MPA बनने वाले का जो फर्क है वो बड़ा वाजे है कि उसकी सोच उसको MPA ही बनाएगी और उसकी सोच उसको PM बना देगी। अच्छा, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ों के एतबार से, माली एतबार से भी हो सकता है। एक आदमी कहता है कि मैंने एक दुकान खोल ली है और उसके अंदर मेरा अच्छा गुजारा होता रहेगा, मेरे बच्चों की तालीम, घर का खर्चा चलता रहेगा, دوسرا اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا بزنس شروع کرنا ہے جو چین سسٹم ہو کہ جس کی برانچز ہوں، میں فرنچائز دوں گا، میں اپنے ملک میں دوسرے ممالک تک اس کو پھیلا دوں گا، جیسا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ بنانے والوں نے اس سوچ سے بنائی تو وہ اسی مقام تک پہنچے۔ حالانکہ یہ جو عام دکان کھولنے والا ہے یہ بھی عام آدمی تھا، اور وہ جو بڑی بڑی چین سسٹم بنانے والے ہیں ابتدا میں وہ بھی عام آدمی تھے، لیکن عام آدمی کے ساتھ ان کی بڑی سوچ نے ان کو کہاں سے کام پہنچا دیا۔ تو یہ فرق ہے چھوٹی سوچ کا اور بڑی سوچ کا، کہ جس کام کی افادیت، جس سوچ کی افادیت تھوڑی ہے وہ چھوٹی سوچ ہے، جس کام کی افادیت بڑی ہے وہ بڑی سوچ ہے، پھر جتنی بڑی ہے تو وہ اتنی بڑی سوچ کہہ لیں
بڑی ہے۔ یہ ایک میجرمنٹ ہے، اور بڑی سوچ رکھیں، اور ایک بڑی سوچ کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ بڑا سوچتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات آپ ٹارگیٹڈ ایریے تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن چونکہ آپ کی کوشش بڑی ہوتی ہے تو آپ چھوٹی سوچ کے مقابلے میں بہرحال تھوڑا آگے ہی بڑھتے ہیں۔ لہذا آپ جو بھی کام کریں تو اس کے اندر بڑی سوچ جو ہے وہ رکھ کر کام کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بینیفٹ بھی زیادہ ہوگا۔ مفتی صاحب کیا کریں، سوچ بڑی کرنا، صلاحیت کو بڑھانا کیسے ممکن ہے؟ کچھ ٹپس بھی تو عطا فرمائیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوں گی، ہمارے ساتھ بزنس مین بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی دیکھ رہے ہوں، اسٹوڈنٹس بھی ہوں دینی دنیاوی ہر اعتبار سے، لیکن جہاں پر آ کر جو ہے وہ سوئی اٹک جاتی ہے کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، سنی بھی ہیں، موٹیویشن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن واٹ از دا وے ٹو، ہم کیسے وہاں تک پہنچے، ہم اس کو کیسے حاصل کریں؟ اچھا میں اس وقت جس بھی مقام پر ہوں، میری جو بھی سوچ ہے، ہو سکتا ہے پریویس کے مقابلے میں میں تھوڑا آگے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا تو اس سے بھی آگے ہوگی، ہمیشہ بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ماشاء اللہ ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے تدریس بھی کی، افتاح سے بھی تعلق ہے، بیانات کا سلسلہ، ٹریول، لوگ اور معاشروں کے پر بڑی اچھی اور گہری آپ کی نظر ہے، تو کیا ایسی چیزیں ہیں، اگر ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنی صلاحیت کو اور سوچ کو بڑھا کریں، تو کیا ٹپس عطا فرمائیں؟
دیکھیے پریکٹیکلی بھی اگر میں عرض کروں تو وہی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اگر اپنی اسٹڈی کے اعتبار سے کہوں تو بھی وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کہ سوچ کو بڑا کرنے کے لیے تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جو یوں کہہ لیں کہ آدمی کے اختیار میں ہیں اور جس کے ذریعے انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اور چوتھی چیز وہ ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ بوسٹر کا کام دیتی ہے اور انسان کو بوسٹ کر دیتی ہے۔ پہلے چوتھی چیز عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ ذرا دلچسپ بھی زیادہ ہے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ وہ انسان جسے مٹی سمجھتا ہے وہ سونا نکلتا ہے۔
اللہ اکبر، ضرور۔
وہ ہے غربت، پریشانی، مصیبت، برے حال، اور بالکل انسان کا تباہ حال ہو جانا، کو بڑا جھٹکا لگنا، کو بہت بڑی مصیبت اس پہ آ جانا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کی سوچ کو بڑا بنا دیتی ہے۔
واقعی انٹرسٹنگ۔
اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ مصائب جو ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ اسٹیپنگ اسٹونز ہوتے ہیں۔
اچھا،
اسٹیپنگ اسٹونز کا مطلب کہ جیسے کسی کا پانی کھڑا ہو تو وہ اینٹیں وغیرہ رکھ دی جاتی ہے نا، پتھر رکھ دے کے ان کے پاؤں رکھ رکھ کے آپ آگے چلے جائیں نا، تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ اسٹیپنگ اسٹونز ہوتے ہیں کہ جن پہ آدمی قدم رکھ رکھ کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اس دریا کو اور اس پانی کو پار کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی بڑے دکھ نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے، کسی بڑے پریشانی نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ پریشانی کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ جب تک انسان فیس نہیں کرتا کسی چیز کو، تب تک وہ اپنے خواب و خیال کے اندر چھلانگے مارتا رہے تو وہ تیر نہیں سکتا۔
ہاں،
تیرنا پڑ گیا اسے، پریکٹیکل ہوا، اب اس کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا، اب اس کے اندر وہ سکل بھی پیدا ہو جائے گی، اور اب اس کے اندر وہ ول بھی آ جائے گی کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ ایسی ایک بوسٹر کا کام دیتی ہے کہ جو انسان کی سوچ کو بھی بڑا بنا دیتی ہے، اور پھر اس سے بڑے کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
صحیح۔
اسی آدمی نے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں یہ چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں، دکھ اور پریشانیاں چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں اور بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں۔
واہ، کیا خوبصورت بات۔
تو حقیقت یہی ہے کہ بڑے انسان کو بنا جاتی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شاعر کیسے بنتے ہیں؟
کیسے بنتے ہیں؟
جن کو کوئی جھٹکا لگا ہوا ہو۔
اچھا، ناکامی کا شکار ہوئے ہیں،
ناکامی کا زول نہیں ہوا، اندر کو پیار محبت میں کوئی لمبا ہی جو ہے نا وہ جھٹکا کھایا، اب اس کے بعد پھر شاعری کا
شاعر بن
ہیں، وہ شاعر بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سی ایجادات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے دکھ کی ہی کہانی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو بلیک باکس ہوتا ہے نا، یہ جو پلین کے اندر، جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے کہ اگر جہاز کوئی تباہ بھی ہو جائے، جہاز جل بھی جائے، بالکل راکھ ہو جائے، تو اس میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے کہ جس سے کم از کم یہ کہانی پتہ چل جاتی ہے کہ تباہی کے دوران جہاز والے یا کم از کم جو اپنا کیبن کے اندر جو پائلٹ اور کو پائلٹ تھے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں،
لاسٹ مومنٹس کیا ڈسکشن۔
تو وہ جو بنا تھا وہ ایک لڑکے نے بنایا تھا، اور وہ لڑکے نے اسی طور پر بنایا تھا کہ اس کا باپ اسی طرح کسی جہاز کے اندر جل کے مرا تھا۔
اللہ،
تو اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا باپ کیوں مرا، کیا ہوا تھا، آخری لمحات میں ایسا کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا۔
صحیح۔
تو پھر اس نے یہ ایجاد کیا تھا کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ جو آخری لمحات تھے اس میں ان کی باتیں اور ان کی کیفیت کیا تھی۔
اور آج ہر جہاز کا لازمی جز بن،
ہر جہاز کا لازمی جز ہے، اور وہ فائدہ بھی دیتا ہے کیونکہ اس سے اگلے بہت سارے حادثات سے بچنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ آخر وہ جب کچھ بولتا ہے تو یہ تو آئیڈیا ہو جاتا ہے، یہ سینس ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا پرابلم ہے، تو لہٰذا آئندہ اس سے بچا جائے۔ تو بہت ساری ایجادات کے پیچھے جو کہانیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں اس طرح ایجاد ہوئی،
اچھا
کہ دوائیاں ایجاد اس طرح ہوئی ہیں کہ اس مرض کے اندر کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا، کوئی بیٹا یا بیوی، تو اب اس نے اس کے حل اور اس کے علاج کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور اس کے بعد اس نے کوئی شے ایجاد کر۔
صحیح۔
تو اب آپ دیکھیں کہ چیز کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے ہاسپٹلس اس وجہ سے بنے،
جی
ہاسپٹل اس وجہ سے بنے کہ کسی مرض کے اندر کسی کا بیٹا یا والد یا والدہ کا انتقال ہوا، اور اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یار جو دکھ اور پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں دوسرا نہ اٹھائے، اس نے پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ہاسپٹل وجود میں آئے، اور یہ ایک آدمی دنیا کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہاسپٹل اسی طور پہ ہوں گے۔
ایسے
اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ اس کو پلکیں جھپکنے کا پرابلم تھا، پلکیں جھپک نہیں سکتا تھا، اور پلک جھپکنا زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں کہہ لے کہ اس کا پتہ اسی سے پوچھے کہ جو پلک نہ جھپک سکے۔ انسان کے دیکھنے کا، اس کی آنکھوں کی حفاظت کا، آنکھوں کو گرد و غبار سے بچانے کا، گرد و غبار سے صفائی کا دار و مدار پلکیں جھپکنے کے اوپر، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے اربوں ڈالر اس کام کے لیے وقف کر دیے تھے کہ کوئی شخص اس کا علاج دریافت کرے۔
اللہ اکبر۔
تو یہ ہے وہ پہلو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی سوچ کے پیچھے بعض اوقات تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
اس میں یعنی کہ جو غرباء ہیں یا مصیبت زدہ ہیں یا تکلیف زدہ ہیں یا کسی بھی پریشانی کا شکار لوگ ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت زبردست جو ہے وہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے کچھ ایسا ہے کہ آپ کے دنیا کے اندر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے، تو اس مشکل کو بھی آپ اپنے لیے پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور اس کو آپ پازیٹیو اگر بنائیں گے اور اس کو کوشش کریں گے سلوشن کی طرف، تو آپ بہت بڑا کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک مقام شکر، راضبہ، رضا الہی رہنا بھی ہے، لیکن ایک بندہ اپنی ول کے ساتھ، پاور کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو اس پہلو سے، اس نظریے سے دیکھے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، مزید۔
اچھا، اور جو باقی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہے،
جی
اس میں سب سے پہلے تو خود سوچنا ہی شامل ہے۔
ٹھیک ہے، سب سے پہلے
انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔
صحیح۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سوچ بڑی ہو، تو اسے پتا چلتا ہے کہ اپنی سوچ کو کیسے بڑی کرے۔
صحیح۔
تو خود سوچنا انسان کو اپنے یعنی کہ 24 آورس کے اندر، ایک دن کے اندر کچھ نہ کچھ وقت سوچنے کا رکھنا چاہیے۔
صحیح۔
اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ پہلو ہے جسے دینی اعتبار سے آپ مراقبہ کہتے ہیں، فکر آخرت کہتے ہیں، کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے سوچے۔ بزرگان دین اس کے اوپر بڑا کلام فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ایک تو سوچ کا کچھ نہ کچھ یوں کہہ دے 5 منٹ 10 منٹ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میں نے جو دن میں کام کیے کیا میرے فرائض و واجبات پورے ہو گئے، جب میں کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوا۔
صحیح۔
دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ وقت اپنے آپ کو واقعتاً تنہا چھوڑ دے کہ جس میں وہ کچھ بھی نہ کرے۔
اچھا۔
ہمارا اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے معاشرے کا، دنیا بھر کا، کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔
اللہ،
ہم یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کام نہیں کر رہے ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا آرام اور کام دونوں نہ کر رہے ہو تو پھر موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کسی جگہ پہ پانچ بندے بیٹھے ہوں اور وہ صرف ڈیڑھ منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں،
صحیح،
آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے،
فوراً جو ہے وہ ہاتھ
ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر موبائل باہر اور ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے،
کرنا ہی نہیں ہے۔
تو جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے وہ کیا سوچے گا؟ اس کا دماغ تو ڈسٹریکٹ ہو گیا نا اس طرف، اور وہ ڈائیورٹ ہو گیا اس کی طرف، اور وہ اسی پہ لگا رہے گا۔
بلکہ کل ہی میں نے ایک اتفاق سے ایک نیوز دیکھی کہیں پہ کہ باقاعدہ اس طرح کے اب سینٹر بنائے جا رہے ہیں کہ اس نشے سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور ان کو کچھ دن جو ہے وہ ڈیوائسی سے سیپریٹ کر کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
بھلے ان کی طبیعت خراب ہو جائے آخر میں۔
جی،
موبائل سے دور رہنا آسان نہیں ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ فیس بک کے چھوڑ کے فیس ٹو فیس ملنا شروع کریں، فیس بک فیس ٹو فیس ملیں۔ تو ایک تو سوچنے کا، انسان اگر 10 سے 12 منٹ بھی جسٹ اس کام کے لیے رکھ لے نا کہ وہ تھوڑی سی چہل قدمی کرے، کچھ بیٹھ کے سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، تو آپ یقین کریں کہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ جہان دریافت ہوتا ہے،
انرجی آئے گی بندے کے اندر، ریفریش ہوگا،
سامنے ایسی دلچسپ چیزیں آتی ہیں کہ اسے حیرت ہوتی کہ ہیں یار واقعی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کروں گا، ایسا ہوگا۔ تو تھوڑا سا سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس میں جب یہ ایلیمنٹ ڈال دے گا نا کہ بھائی مجھے بڑا سوچنا ہے،
جی
بڑا سوچنا، شروع میں کچھ نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں ہے، بڑا سوچنا، بڑا سوچنا، بڑا سوچنا۔ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی یوں کہہ لے کہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں، اربوں کھربوں نیورونز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ ہے،
صحیح۔
دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بڑے لوگوں کی حالات زندگی پڑھے، دینی اعتبار سے پڑھے گا تو دینی اعتبار سے سوچ بنتی جائے گی، دنیاوی اعتبار سے پڑھے گا تو دنیاوی اعتبار سے سوچ بنے گی۔ دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو گراؤنڈ ٹو ارتھ تھے لیکن وہاں سے کسی بہت بڑے مقام پہ پہنچے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان پڑھے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے جیسے انسان ہے،
صحیح،
اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں بایوگرافیز اور اس طرح کی بہت پڑھتا ہوں نا، دینی بھی اور دوسری بھی،
صحیح،
لیکن جو دوسری پڑھتا ہوں اس کو بھی الٹیمیٹلی لے کر تو ادھر ہی آنا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے حوالے سے کیا کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا بایوگرافیز پڑھنا، حالات زندگی پڑھنا، بزرگان دین کی سیرت پڑھنا، یہ بہت زیادہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اسی کے اندر آپ اگر سیرت کو اس انداز میں پڑھ لینا، سیرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نظر سے پڑھیں کہ بلند سوچ، با ہمت، بلند حوصلہ، عالی حوصلگی سیرت میں کیسے کیسے نظر آتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس انداز میں سیرت پڑھ لیں، آپ کو لگے گا یہ تو قدم قدم پہ یہی نظر آ رہا ہے،
سبحان اللہ،
بڑی سوچ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ صلاح الدین ایوبی کی سیرت اسی نظر سے پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ان کی سوچ تھی، کیسے ان کی پلاننگ تھی، کہاں پہنچا دی،
ماشاء اللہ۔
یہ دوسری چیز ہے کہ بڑے لوگوں کو پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں،
جی،
کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹے لوگوں کی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کسی آدمی کے پاس بعض اوقات 5 منٹ یا 10 منٹ بیٹھتے ہیں، ان کی دو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور دو باتیں ایک طرف،
ایسا ہی،
یا آپ کی ساری زندگی کی اسٹڈی ایک طرف اور کسی کی دو باتیں ایک طرف، وہ آپ کو ایسا موٹیویٹ کرے گی، وہ آپ کو ایسا بوسٹ کرے گی، آپ کے دماغ کو اس لیول پہ لے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اوہو۔ تو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ،
یہ تو مطلب ایک اور پہلو بھی اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم نے پڑھا، تو بعض اوقات یہ آتا ہے کہ یار یہ تو اس زمانے کا تھا، لیکن جس زمانے میں آپ ہیں اور کسی بڑے آدمی کی صحبت اختیار کر رہے ہیں تو ایک مزید پلس یہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ یار یہ ہمارے ہی زمانے میں بڑا بنا، میرے سامنے ہی ہے، تو وہ مزید موٹیویشن کا بھی باعث ہوگا۔
یہ بھی ہے، یہ اس میں فیکٹر ہوتا ہے، جی،
ماشاء اللہ۔ سوالات تو کافی باقی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ان سے بھی سوال جو ہے وہ شامل کیا جائے، تو مائک دے دیں ان کو۔ اور آج کا جو ٹاپک تھا اس سے متعلق یا کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بہت زبردست طریقے سے اس کی رہنمائی فرمائی کہ ہاؤ ٹو تھنک بگ، بڑا کیسے سوچنا ہے اور کس زاویے سے سوچنا ہے۔ اس پر جو ہے وہ کامیابی کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ بڑا سوچنا، اچھا سوچنا۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے عرض یہ ہے کہ بڑی سوچ اور ایک فکر، ٹینشن، پینک، ڈپریشن، ان دونوں کا آپس میں کس طریقے سے ڈفرینس کریں؟ فرق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس حد تک سوچنا، اتنا اچھا سوچنا کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلے، کسی پینک میں نہ چلے؟ اس کا جواب ارشاد.
جی، بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات سوچتے سوچتے وہ سوچ ہی اس کے لیے مشکل کا باعث بن جائے، تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟
سوچ کی ڈائمینشن کیا ہے، جہت کیا ہے؟ اگر کوئی ڈپریسنگ چیز آپ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر صرف تاریکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، مستقبل تاریک ہے، گھر کی حالت خراب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو یہ کہہ رہے کہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ والا ہو جائے گا.
جی
اچھا، اب اس کا حل کیا ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سوچ یا تو آپ پرابلم کے بارے میں سوچیں گے یا سولوشن کے بارے میں سوچیں گے.
جی ایسا ہے.
اگر پرابلم کو سوچتے رہیں گے تو آپ کو ڈپریس کر دے گی. اگر سولوشن کو سوچتے رہیں گے تو پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے اس کا حل آ جائے گا.
اچھا،
تو جو سوچ اور ڈپریشن والا مسئلہ ہے، سٹریس والا مسئلہ ہے، وہاں تو فرق یوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ صرف پرابلم کو سوچ رہے ہیں، پرابلم کے والیوم کو سوچ رہے ہیں، اس کا حجم سوچ رہے ہیں، اس کے نتائج کو سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ انگزائٹی میں چلے جائیں گے، سٹریس میں چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے حل کو سوچ رہے ہیں، بیسیکلی بڑی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ حل پہ نظر کرتے ہیں اور اب آپ ایک پرابلم، ایک حل، دوسرا حل، تیسرا حل، چوتھا حل، پانچواں حل، اتنے سارے حل سوچیں گے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ پرابلم مینیمائز ہوتی رہے گی، وہ خود ہی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی لگنا شروع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اتنے سارے حل آ جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ انسالوبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتی، لا ینحل نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گی. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب جو آپ نے حل تلاش کیے، ان میں سے جو بیسٹ حل ہے وہ چوز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو لہٰذا جو پریشان کن سوچ ہے وہ اور جو مطلق سوچ ہے اس میں یہ فرق ہے،
اس میں یہ فرق ہے. اور اسی طرح سے ہمیں ڈفرینس رکھ کر ہی سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہوگا. ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں.
مفتی صاحب، سوال یہ تھا میرا، دنیاوی ترقی کی سوچ کیسی ہے اور کیا ایسے بھی مثبت سوچ بنائی جا سکتی ہے یا مثبت سوچ ہندو شرع کے حساب سے کارآمد بنایا جا سکتا ہے؟
جی، میں تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دوں کہ ایک تو وہ بنیادی سوچ ہے جو خالصتاً دینی ہے، وہ تو پازیٹیو ہی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو مباح کے درجے میں آتے ہوں گے، تو کیا اس کو بھی ہم دینی سوچ میں بدل سکتے ہیں؟
دیکھیے، دینی سوچ کے اندر ایک ہے کہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچنا، اور دوسرا یہ کہ اس کو دینی انداز میں بدل سکتے یا نہیں. تو دنیاوی اعتبار سے سوچنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں، سوچ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب آپ کو حاصل ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس کم از کم ہتھیار آ جائے گا، اب آپ اس کو دینی طور پہ بھی استعمال کر سکیں گے.
صحیح.
اسی لیے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جب وہ دینی ماحول میں آ جاتے ہیں تو ان کی وہ پہلے والی سمجھ اور پہلے والی عقل جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر بھی اتنی ہی مفید ثابت ہوتی ہے.
ویری ٹرو.
ٹھیک ہے سر. تو لہٰذا دنیاوی اعتبار سے جو سوچنا ہے وہ اپنی جگہ یوں مفید ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے ضروریات زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے.
جی.
اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ کرنے کے لیے، تو لازمی بات ہے انسان کو سوچ چاہیے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے، اپنی ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، اپنے فیملی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنا اچھا گھر کے حاصل کرنے کے لیے، اچھی سواری کے لیے، اچھے لباس کے لیے اور دیگر آسائشات زندگی کے لیے اگر سوچتا ہے، تو یہ سوچنا اپنی جگہ پہ مباح ہے، جائز ہے. شریعت اسے منع نہیں کرتی، بلکہ اس میں فی نفسی ہی تو اس کی بالکل اجازت، بلکہ یہ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر وہ نعمت نظر آئے، اس کی نعمت کا اثر بھی نظر آئے. ایک پیسے والا ہے تو وہ غریبانہ لباس نہ پہنے، اسے چاہیے کہ اچھا لباس پہنے کہ رب نے اس کو دیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو دینی کیسے کیا جا سکتا ہے، تو دینی کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جائز کام کے اندر بھی جب بندہ نیتیں کرتا ہے تو وہ اسے ثواب بنا دیتی ہیں. کھانا کھانا ایک جائز کام ہے، انسان کی بڑی بنیادی سی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر ہی 40-50 نیتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان اس کے اندر بہت ساری نیتیں کر لیتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ عطر لگانا ہے، ظاہری اعتبار سے ایک دنیاوی چیز ہے، لیکن عطر لگانے کے اندر بہت سی دینی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے شادی کرنا، نکاح کرنا جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ بنیادی ترین دنیاوی کام ہے، لیکن اسی کے اندر اچھی نیتیں جو ہے وہ اس کو دینی کام بنا دیتی ہیں. تو اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً ہر جائز کام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس میں اچھی نیت اور اس کا کوئی دینی فائدہ اور اس میں کوئی اللہ کے ساتھ تعلق والا پہلو جوڑ دیتے ہیں تو وہ دینی بھی بن جاتا ہے، باعث ثواب بھی بن جاتا ہے۔
ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ٹاپکس اور بھی ہیں، کافی سارے ہیں۔ اس سوچ کی بڑی ڈائمینشنز ہیں، باٹم لائن تھنکنگ کیا ہوتی ہے، بگ پکچر تھنکنگ کیا ہوتی ہے، ہم کسی پاپولر تھنکنگ کو کیسے کوسچن کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ اپنی سوچوں کو آپ فوکس کریں، یہ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے۔ اس سوچ کے جو بہت سارے پہلو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈز کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری عقلوں کو، ہماری سوچوں کو پازیٹیو فرمائے، ہمیں اچھا پاک اور صاف ستھرا سوچنا نصیب فرمائے، اور اس سوچ سے جو ہم نتیجہ نکالیں اور ہمارے زندگی پر اور عمل پر جو اس کا اثر ہو وہ بھی پازیٹیو ہو اور مثبت ہو۔ اس دعا کے ساتھ سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نیا ٹاپک ہوگا اور نئی گفتگو ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے۔ اگر ہم بڑی سوچ رکھیں گے تو ہم کامیابی کی بھی طرف جائیں گے، اگر چھوٹا سوچیں گے تو چھوٹی سوچ ہوگی۔ تو ہمیں بڑا سوچنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھا جائے، تو الحمدللہ اس سے ہمیں بہت کچھ آج سلسلے سے سیکھنے کو ملا۔
ماشاءاللہ سلسلے میں یہ سیکھنے کو ملا کہ سوچ کیسے ہونی چاہیے اور کس کس مواقع پر کیا سوچ رکھنی چاہیے، اور اچھی سوچ اور برے سوچ کے کیا فائدے ہیں، اچھی سوچ کا اور برے سوچ کے کیا نقصانات ہیں، اس سے ماشاءاللہ فائدہ ملا۔
بہت کچھ ابھی سیکھا کہ انسان چھوٹے سے بڑا کس طرح بنتا ہے، سب سے بڑی بات جو ہے، اور اگر دنیا بناتے ہیں تو وہ دین کو بھی کس طرح سے آپ کا بہتر بناتی ہے، اور اگر دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کی دنیا کس طرح سے بہتر ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ آج مفتی صاحب نے جو پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں اور نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں جو ڈفرینس ڈیفائن کیا ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست رہا یہ ایپیسوڈ، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بتایا کہ سوچ کو انسان وسیع کس طرح کر سکتا ہے۔
سوچ ایک عظیم نعمت، انسانیت کے عروج کی ضامن، قوموں کے زوال کی وجہ، سوچ جو زندگی بدل دے۔